آئینۂ محبت جو میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا دوسرا مجموعہ ہے، اور اس مجموعے کی خصوصیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق صادق صدیق وقت قلندر زمان حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ کے بھی اشعار حزب الحکم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شائع کیے گئے، اور اس میں آخر میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے گئے ایک خط، اور اس میں لکھا ہوا ایک شعر، اور پھر حضرت والا کا جواب اشعار میں نقل فرمایا ہے، وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں. ایک صاحب نے حضرت مرشدی دامت برکاتہم یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ ناظم آباد میں جب آپ کا قیام تھا تو میں آپ سے اللہ تعالی کی باتیں سنا کرتا تھا، لیکن اب آپ گلشن اقبال تشریف لے گئے تو میں کس سے دین کی باتیں پوچھوں، اور یہ شعر لکھا کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب صبا بھی ادھر نہیں آتی، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب صبا بھی ادھر نہیں آتی. اس کے جواب میں حضرت اقدس نے فی البدی یہ شعر تحریر فرمایا، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. اس میں یہ تعلیم ہے کہ طالب کو اپنے دینی مربی کی مجلس میں خود حاضر ہونا چاہیے، اور لفظ گلشن میں مزید لطف یہ ہے کہ حضرت والا کا قیام گلشن اقبال میں ہے جامع. اس کے بعد اسی بہر میں مزید اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وارد ہوئے جو مندرجہ ذیل ہیں. اب میں سب اشعار پڑھ کر ایک ساتھ سناؤں گا. پہلے شعر جو انہوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب صبا بھی ادھر نہیں آتی، جب صبا بھی ادھر نہیں آتی، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب صبا بھی ادھر نہیں آتی. اب حضرت والے کا جواب ہے، پہلا شعر ان کے جواب میں، اور اس کے بعد پھر مزید اشعار جو حضرت والا کے وارد ہے.
تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی، جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی، جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. بوئے جانا اگر نہیں آتی، بوئے جانا اگر ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی، ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی، بوئے جانا اگر نہیں آتی، ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی۔
جس کے دل میں اللہ سے تعلق ہے وہ دنیا داروں کی محفل میں گھبراتا ہے، رسم و رواج، تکلفات، فخر و غرور کی دنیا، دکھلاوے کی دنیا اور گناہوں کی بارش جس محفل میں ہو، اس محفل میں وہ ذرا دیر کو بھی شرکت پسند نہیں کرتے۔
بوئے جانا اگر نہیں آتی، ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی، میر خوئے شکست توبہ پر، میر خوئے شکست توبہ پر، کیوں حیا بھی تمہیں نہیں آتی، کیوں حیا بھی تمہیں نہیں آتی۔
ہوئے شکست توبہ نہیں، توبہ توڑنے کی عادت، جان کر گناہ کرنا، شرم حیا، حرم حیا کیوں نہیں آتی؟ بار بار توبہ کرتے ہو، توبہ کرنے سے گناہ معاف تو ہو جاتا ہے لیکن کچھ شرم بھی کرنی چاہیے، یعنی گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگانی چاہیے۔
میر خوئے شکست توبہ پر، کیوں حیا بھی تمہیں نہیں آتی، آہ کو میری یاد کرتے ہیں، آہ کو میری یاد کرتے ہیں، ان کے کوچے میں جب نہیں جاتی، ان کے کوچے میں جب نہیں جاتی، آہ کو میری یاد کرتے ہیں، ان کے کوچے میں جب نہیں جاتی۔
یعنی اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اسے پھر یاد کرتے ہیں کہ کیوں نہیں مجھے یاد کرتا۔ اسی لیے تھوڑی بہت بندے کی ٹھگائی پٹائی کرتے رہتے ہیں، وہ پٹ کے بندہ پھر اللہ سے رجوع کر لیتا ہے تو وہ پٹائی اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، گویا پٹائی جو ہے اس کے لیے مٹھائی بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی محبت فرماتے ہیں۔
وہ مجھے یاد کر نہیں کرتے، وہ مجھے یاد کر نہیں کرتے، یاد ان کی کبھی نہیں آتی، یاد ان کی کبھی نہیں آتی۔
اسی لیے اپنی نیکی پر اکڑنا نہیں چاہیے، ناز اور غرور نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ابھی بھی بیان میں یہی بات حضرت فرما رہے تھے کہ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کہ وہ دیتے ہیں اور خوب دیتے ہیں مال اللہ کے راستے میں لیکن فخر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، بلکہ خوف کرتے ہیں کہ معلوم نہیں قبول ہے یا نہیں، اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں اور بخل نہیں کرتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے خوب خرچ کرتے ہیں، اور یہی خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ دیا ہوا مال جو ہے یہ بھی اللہ ہی کا ہے، ہم کون سا اللہ پر احسان کر رہے ہیں، احسان تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر ہے، کیا ہمیں مال دیا اور نیک خرچ کی توفیق دے دی، خود ہی مال دیا اور خود تھوڑا سا اس میں سے خرچ کرا دیا اللہ کے راستے میں، تو ہمارا کون سا احسان ہو گیا کسی پہ، اللہ پہ کیا احسان کیا، وہ نہ دیتے تو ہم خرچ کہاں سے کرتے، اور پھر ڈرتے بھی رہتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے اللہ کے مقبول بندوں کی کہ نیک کام کر کے ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ مال خرچ کرتے ہیں اور پھر چوری ڈاکہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ یہ مومنین کی، مقبولین کی خصوصیت ہے، اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو ہم کہاں سے لاتے، یہ تو اللہ ہی کا احسان ہے کہ اسی میں سے ہم کھا بھی رہے ہیں اور انہی کی توفیق سے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ ایک بزرگ رو رہے تھے اور اللہ سے عرض کر رہے تھے کہ یا اللہ، جو میں رو رہا ہوں اور تو یہ آنکھ بھی آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آنکھ نہ ہوتی تو کہاں سے روتا، آنسو بھی آپ ہی کے دیے ہوئے ہیں، یا آنسو نہ آپ نہ دیتے تو میں کہاں سے بہاتا، یہ زبان جو فریاد کر رہی ہے یہ بھی آپ ہی کی دی ہوئی ہے، کہ زبان نہ ہوتی تو میں کہاں سے آپ کو یاد کرتا، کیسے یاد کرتا، اور یہ طاقت بھی آپ ہی نے دی ہے کہ طاقت نہ ہوتی تو کیسے یاد کرتا، اور یہ توفیق بھی آپ نے دی ہے، ورنہ یہی زبان واہی تباہی بکنے لگے، یہی زبان گالیاں بکنے لگے، تانے دینے لگے، غیبت کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے بندہ گناہ سے بچتا ہے اور نیک کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو بندے کو اللہ کی یاد آتی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرتے ہیں، پہلے اللہ بندے کو یاد کرتے ہیں، اور پہلے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہمیں اپنا بنانا ہے۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔
وہ مجھے یاد کر نہیں کرتے، یاد ان کی کبھی نہیں آتی، درد ان کا اسے نہیں ملتا، درد ان کا اسے نہیں ملتا، راس حسرت جسے نہیں آتی، راس حسرت جسے نہیں آتی۔ یعنی جو آدمی گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا، سوچتا ہے کہ غم سے بچنے، گناہ سے بچنا تو وہی ہمارے بس، کیونکہ ہماری حرام خوشی جاتی رہے گی، ہم اپنی خوشی کو نہیں چھوڑ سکتے، اس خوشی کی حسرت نہیں لے سکتے بلکہ حرام خوشی لے لیتے ہیں، تو ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا درد و غم نہیں ملتا، اللہ کی محبت ان کو کبھی حاصل نہیں ہوتی، وہ اللہ کی محبت سے محروم جائے گا دنیا سے۔ صحابہ کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں اللہ کی محبت میں دے دی، اور جب شہید ہوتے تھے تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا تھا، فزتو بربک، کہ میں خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کتنے صحابہ کو جو ہے شہید کیا گیا، ایک صحابی، 70 علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تبلیغ کے لیے بھیجے، انہوں نے دھوکہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابہ کو
انہوں نے فرمائش کی کہ صحابہ کو بھیجیے، علماء کو بھیجیے تاکہ وہ ہمیں قرآن و حدیث سکھلائے، نماز سکھائے، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا، 70 صحابہ کا وفد بھیجا جو قرآن پاک کی تجوید اور نماز اور دوسرے مسائل کو جانتے تھے، وہ سکھانے کے لیے بھیجا. اور راستے میں ان کو منافقین نے اور کافروں نے گھیر لیا اور بے دردی سے ان کو شہید کیا، یہاں تک کہ صرف 2 صحابہ ان میں سے بچے. ایک کے تو جسم پر اس قدر زخم تھے کہ ان کو مردہ سمجھ کے انہوں نے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ زندہ تھے. اور ایک صحابی جو ہے وہ ٹانگ سے معذور تھے اور پہاڑ پر تھے تو ان سے بچ گئے. تو انہی میں ایک ایسے صحابی تھے کہ جب تبلیغ کر رہے تھے تو پیچھے سے کافر نے نیزہ مارا، ان کی کمر کے پار ہو گیا، اور جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا کہ میری شہادت کا وقت ہے تو ان کے منہ سے یہی کلمہ نکلا، فزت برب کعبہ، کعبہ کے خدا کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا. وہ تو جان دینے کو کامیابی سمجھتے تھے، ہم اپنے نفس کی جان دینے کو تیار نہیں، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے کو تیار نہیں. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. اپنے ناجائز ارمانوں کا خون کر لو اور خدا تعالی کو پالو. اتنی بڑی ذات عالی کو پالنا اس قدر بڑی کامیابی ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اور اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی، یعنی اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرتے اور غیروں کے طریقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ابھی تک ہمارے دل و دماغ سے وہ بات نکلی ہی نہیں، غیروں کے طریقے، غیروں کے رسمیں اور ان کے طور طریقے، کھانے پینے کے طریقے اور رسومات اور یہ سب کچھ ہمارے زندگیوں میں نفوذ کر چکی ہیں، ان کو ہم نکالنے کو تیار بھی نہیں ہیں، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. افسوس کی بات ہے، زبان پیش کو محبت کے دعوے ہیں لیکن عمل سے بالکل بے بہرا ہے. ایسے انسان جو اللہ کے راستے میں کوشش ہی نہیں کرتا اور اپنی حرام خوشیوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا. ایک آدمی چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پاتا، اب نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے، زمانے کا خوف، مخلوق کا خوف اس کے سر پر سوار ہے، کوشش کر رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو آدمی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، راہ راست پہ آنا ہی نہیں چاہتا، توہمات اس قدر ہیں کہ پورا اتنا زمانہ ہو گیا جڑے ہوئے لیکن ابھی تک وہمیات کے غلام بنے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی وساوس کا شکار ہیں. ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ تعلق کرے کہ جہاں اس کی ترقی تیز ترقی ہو، جہاں اس کی ترقی نہ ہو رہی ہو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق کے بعد اگر دنیا کی محبت کم ہو رہی ہو اور غفلت من اللہ جاتی رہے اور توجہ اللہ پیدا ہو جائے، ترقی کی یہ علامت ہے، فائدے کی یہ علامت ہے کہ توجہ اللہ پیدا ہو جائے، غفلت من اللہ جاتی رہے اور اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں اور اخلاق رذیلہ جاتے رہیں، تو یہ ہے فائدے کی علامت. اگر یہ نہیں ہے، ترقی نہیں ہو رہی، تو اس شخص کو چاہیے کہ فوراً کسی اللہ والے سے تعلق کرے، تو اپنی مناسبت کی جگہ تلاش کرے، خالی نہ بیٹھے، سست نہ ہو بلکہ ترقی کرے کہ میرے اندر وہ بات ابھی تک پیدا نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے، میرے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا جو ہونا چاہیے، میرے اندر وہ تبدیلی نہیں آئی جو کسی اللہ والے سے تعلق کے بعد آنی چاہیے. اول اپنا محاسبہ کرے کہ میں خود ہی ہمت چوری کر رہا ہوں اور اپنے نفس پرستی کر رہا ہوں، یا واقعی جہاں میں جڑا ہوا ہوں وہ میرے فائدے مناسبت کی جگہ نہیں ہے. تو اگر ترقی نہیں ہے تو فوراً اس کو چاہیے کہ اپنے شیخ کو بدل لے، کسی اللہ والے کی تلاش کرے اور اس سے تعلق کرے تاکہ دین میں ترقی ہو. ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد پیر کا گریبان پکڑ لوگے کہ آپ نے ہمیں سکھایا نہیں، آپ نے ہمیں بتایا نہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک فرد کو بھی، امت کے ایک فرد کو بھی ضائع کرنا بہت بڑا جرم سمجھتا ہوں، کہ میں نہیں چاہتا کہ یہاں مجمع لگے بے فائدہ. ہاں، جس کو مناسبت ہو، فائدہ ہو رہا ہو، ترقی ہو رہی ہو اس کی، تو وہ جڑے، اور جس کو نہیں ہو رہا ہو تو میں اس بات کو جرم سمجھتا ہوں. ایک دن بھی وہ بغیر مناسبت کے یہاں نہ رہے، بلکہ اپنی مناسبت کی جگہ تلاش کرے. اگر ترقی ہو رہی ہو، فائدہ ہو رہا ہو، تو اس میں اور زیادہ کوشش کرے، اور زیادہ ترقی کرے. بہرحال شعر کا مقصد یہی ہے کہ جس کو یہ حسرت راس نہیں آتی، یعنی گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو پھر اس کو اللہ کی محبت سے محروم رہے گا، اور خدا نخواستہ اللہ کی محبت سے محروم جائے گا. جو مقصود ہے دنیا میں آنے کا، اللہ کی محبت کو پانا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ اصلی مقصود ہے. اپنی زندگی کے مقصد سے وہ محروم جائے گا، اور پھر قبر میں بھی، محشر میں بھی سخت پریشانی اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.
درد ان کا اسے نہیں ملتا راس حسرت جسے نہیں آتی، یہ حقیقت زبان عارف سے، یہ حقیقت زبان عارف سے کیوں سمجھ میں تیری نہیں آتی، کیوں سمجھ میں تیری نہیں آتی.
وظائف کو اتنی اہمیت دے دی ہے، اور عجیب عجیب قسم کی نیتیں صدقات میں کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ وہ پھیپڑے، تمہیں پھیپڑے کھلانے چاہیے چیل کووں کو. اب کیا کہیں، چیل کو ہی ملے ان کو کھلانے کے لیے، یا انسان بھوک سے مر رہا ہے یا بھوک فاقے ہو رہے ہیں، وہ چیل کووں کو لالا کے کھلا رہے ہیں. پھیپڑے صدقہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ سنایا، ایک آدمی جالی پیر تھا، جالی، اس کے پاس چلا گیا تعویذ لینے. اس نے کہا کہ ہم کو ایک کالا سیاہ مرغا لا کے دو، اس کے خون سے ہم تمہیں تعویذ لکھ کے دیں گے، کام بن جائے گا. وہ شخص بھی بڑا چالاک تھا، مرغا لے کے آیا، کالا سیاہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے، اور اس کو وہیں پیر کی خانقاہ میں، جو کہ خامہ خواہ تھی، پیسہ اینٹنے کی جگہ تھی، اس نے وہیں ذبح کیا، اور اس کی مرغے کی بوٹیاں بھی بنائی. اور اس کے بعد وہ جالی پیر سمجھنے لگا کہ ہمارے لیے بوٹیاں بھی بنا رہا ہے، بڑا اچھا چست آدمی ہے یہ، سمجھدار. تو اس نے جب مرغا ذبح کیا، بوٹیاں بنائی، اور اس کا خون جو ہے وہ اس کو دے دیا تعویذ لکھنے والے کو، اور بوٹیاں اپنے بغل میں دبا کے جانے لگا. تو پیر، اس جالی پیر نے اس کو پیچھے گدی سے پکڑا کہ یہ تو بوٹیاں کہاں لے جا رہا ہے. اس نے کہا کہ تم نے خون سے تعویذ لکھنے کو کہا تھا، بوٹیوں سے تو تعویذ نہیں لکھو گے، بوٹیاں ہمارے پیٹ میں جائیں گی. تو اس نے کہا کہ ظالم، تو کسی وہابڑے سے تعلق رکھتا ہے. حضرت نے سنایا تھا، اس کا کلپ بھی میں بنا چکا ہوں، یہ وہابڑے سے تعلق ہے تیرا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں میرے دل کو یہ راز منکشف فرمایا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ ولایت جو ہے کثرت اذکار پر موقوف نہیں ہے، بلکہ گناہ سے بچنے پر موقوف ہے. دلیل یہی ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ کوئی میرا دوست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ متقی نہ ہو، گناہوں سے بچنے والے میرے دوست ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے اگر تم حرام سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ. لیکن افسوس ہے کہ گناہ سے بچنے کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ گناہ کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں. گناہ کر دینا، اللہ کو ناراض کر دینا، دونوں جہان کے خالق کو ناراض کر دینا ان کی نظر میں بہت ہلکا ہے. اور وظائف کھٹکھٹا لو، صدقے دے دو، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چیل کووں کو کھلا دو، بندر کو کھلا دو، لومڑی کو کھلا دو، گیدڑ کو کھلا دو، لیکن اللہ کو ناراض کیے رکھو. اس قدر حماقت ہے، بے وقوفی ہے کہ جس جو وظیفہ کر رہے ہیں کیا وہ نعوذ باللہ شیطان کے لیے کر رہے ہیں؟ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وظائف پڑے جاتے ہیں، لیکن گناہ سے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے تو وظیفہ کیسے کام کرے گا؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. لہذا عام ذہن یہی ہے کہ وظائف بتا دو لاکھوں، وہ پڑھنے کو تیار ہو جائیں گے لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. رشتہ داروں کی رشتہ داری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے گناہوں کی رسموں میں شرکت کریں گے اور یہی کہیں گے کہ بھئی ہم اپنے رشتہ داروں کو ناراض نہیں کر سکتے، ان کی باتیں نہیں سن سکتے. یاد رکھو کہ جو آدمی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور اس کی حسرت لینے کو تیار نہیں ہے، اپنی حرام خوشی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ والا کبھی نہیں بن سکتا.
یہ حقیقت زبان عارف سے کیوں سمجھ میں تیری نہیں آتی؟ کون دل میں میرے سمایا ہے؟ کون دل میں میرے سمایا ہے؟ ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی، ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی. کون دل میں میرے سمایا ہے؟ ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی. سارا عالم مجھے اندھیرا ہے، سارا جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے.
یعنی گناہ کو چھوڑنے میں بظاہر تو حسرت ہے لیکن اس حسرت میں عشرت چھپی ہوئی ہے، خوشیاں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے کہ اس حسرت سے خالق خوشی راضی ہوتا ہے، خالق خوشی کو خوش کیا. جس نے خالق خوشی کو خوش کر لیا، اپنی ناجائز خوشی کو ان پر قربان کر کے، اس کو لازوال عشرت ملتی ہے، وہ بہار ملتی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی.
جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے، جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے، اس پہ اختر فنا نہیں آتی، اس پہ اختر فنا نہیں آتی.
دیکھ لو اللہ والوں کو جا کر دیکھ لو، ان کے چمکتے چہروں کو دیکھ لو، نورانی چہروں کو دیکھ لو. جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں ذرا ان کے چہروں کو دیکھو، اور ذرا ان کے چہروں کو دیکھو جو اللہ پر فدا ہے، ان کے چہروں پر لازوال بہار ہے.
جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے، اس پہ اختر فنا نہیں آتی، اس پہ کر فنا نہیں آتی بوئے جانا اگر نہیں آتی ساری دنیا مجھے نہیں آتی.
سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی پوری تیاری شروع کر دی، اور 10 رمضان المبارک 8 ہجری بروز 4 شنبہ عصر کے بعد 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کی جمعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے. مقام قدیا میں مغرب کا وقت ہو گیا تو روزہ افطار فرمایا. مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ روانہ کر دیا کہ اوپر کی جانب سے مکہ میں داخل ہوں، اور ان سے فرمایا جو شخص تم سے مقابلہ نہ کرے تم بھی اس سے قتال نہ کرنا. ادھر دوسری جانب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اعلان فرما دیا کہ جو شخص مسجد میں جائے وہ مأمون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مأمون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مأمون ہے. البتہ صرف 11 مردوں اور 4 عورتوں کا خون معاف نہ فرمایا جن کا وجود ہر قسم کے فتنوں کا مجسمہ تھا، مگر یہ سب منتشر ہو گئے، اور پھر ان میں سے اکثر آدمی بعد فتح مکہ کے مدینہ پہنچ کر مسلمان بھی ہو گئے. 20 رمضان المبارک یوم جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا. اس وقت تک کعبہ کے گرد 360 بت رکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اشارہ فرما دیتے تھے اور وہ بت منہ کے بل گر پڑتا تھا، اور یہ آیت کریمہ زبان مبارک پر تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. فتح کے بعد قریش کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک. طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی کنجی عثمان بن طلحہ شیبی حاجب کعبہ سے لے لی اور اندر تشریف لے گئے. وہاں سے باہر تشریف لانے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے. لوگ اس کے منتظر تھے کہ آج قریش کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم صادر ہوتا ہے، انہی لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے اور آپ کے کمر مبارک پر اوجڑی رکھ دی اور طرح طرح سے ستایا. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا، تم ہر طرح سے آزاد ہو اور مأمون ہو. پھر کعبے کی کنجی بھی انہی کو واپس کر دی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے سب سے بڑے علم بردار تھے، اور تقریباً قریش کے تمام مارکوں میں ان کی فوج کے افسر بھی یہی ہوتے تھے، فتح مکہ سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لیے مکہ سے باہر نکلے تھے کہ صحابہ نے گرفتار کر لیا. لیکن جب گرفتار ہو کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں تو وہاں سے معافی کا حکم ہو جاتا ہے، اور اسی کا یہ اثر ہے کہ ابو سفیان فوراً اسلام کے حلقہ بگوش ہو جاتے ہیں، اور اب ہم ان کو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. فتح مکہ کے دن ایک شخص ہانپتا کانپتا حاضر ہوا. سراپا رحمت نے ارشاد فرمایا، ٹھہرو، مطمئن رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک معمولی عورت کا بیٹا. فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 روز مکہ معظمہ میں مقیم رہے. اس وقت انصار کو یہ خیال ہو کر رنج تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اقامت فرمائیں گے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو فرمایا، نہیں بلکہ اب تو ہماری موت و حیات تمہارے ساتھ ہے. پھر حضرت عطاب بن اسید اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا امیر مقرر فرما کر خود مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے عرب اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا، کیونکہ ان میں کثرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کی شوکت کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت وہ سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ باقی باندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ البتہ دو قبیلے حوازن اور ثقیف غیرت کی وجہ سے آمادہ جنگ ہو کر مکہ معظمہ کی طرف مسلمانوں کے قتال کے لیے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر مقابلے کے لیے جمع کیا، جن میں 10,000 تو مہاجرین و انصار تھے جو مدینہ سے آئے تھے، اور 2,000 نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ اب تک اسلامی لشکروں میں سب سے بڑی تعداد تھی۔ 6 شوال 8 ہجری کو یہ حزب اللہ یعنی خدائی لشکر روانہ ہوا، اور جب وادی حنین میں پہنچا تو دشمن جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے فوراً مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ چونکہ ابھی تک ترتیب صفوف بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پسپا ہونے لگا۔ اس پسپائی کا ظاہری سبب تو یہی بے ترتیبی تھی، لیکن حقیقی سبب وہ ہے جس کی طرف قرآن عزیز نے اشارہ کیا، یعنی مسلمان اس وقت خلاف عادت اپنی کثرت اور ساز و سامان دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اور بعض صحابہ کی یہاں تک کہ صدیق اکبر کی زبان پر یہ کلمات آ گئے کہ آج تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مالک کے بے نیاز نے ان کو تنبیہ کے لیے یہ صورت ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان سمجھ لیں کہ ہماری فتح و شکست ہمارے ہاتھوں تیروں اور تلواروں کا کھیل نہیں، بلکہ این ہما مستی و بے ہوشی نہ حد پادا بود با حریفاں آنچے کردہ نرگس مستانہ کر۔ بدر میں بے سرو سامانی کے ساتھ فتح مبین اور حنین میں اس قدر ساز و سامان کے باوجود شکست کا یہی راز تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 زرہ پہنے ہوئے ایک خچر پر سوار تھے جس کو دلدل کہا جاتا تھا۔ قبائل کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دلیرانہ آواز دی جس سے لوگوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے، اور طرفین قتل و قتال شروع ہو گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی اٹھا کر دشمن کے لشکر کی طرف پھینکی، جس کو قدرت خداوندی نے مخالف لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھ میں اس طرح پہنچا دیا کہ کوئی ایک آنکھ اس سے بچ نہ سکی۔ آخر دشمن مرعوب اور مغلوب ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں میں سے صرف 4 آدمی اور کفار کے 70 آدمی مارے گئے۔ مسلمانوں نے جوش انتقام میں بچوں اور عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا 100% تابعدار فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ گناہوں کی عادتیں چھڑا دے۔ اے اللہ غفلت چھڑا دے۔ اے اللہ توجہ عطا فرما دے۔ فکر آخرت نصیب فرما دے۔ اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے۔ اے اللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے۔ اے اللہ اپنی مرضی پر جینا اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی مرضی پر جینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ اپنی مرضی پر جینا، اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما دے. اے اللہ غیروں کے طریقوں سے نفرت دے دے. کب تک ہم غیروں کی نقالی کرتے رہیں گے؟ کب تک غیروں کی وقعت ہمارے دل میں رہے گی؟ کب تک جانوروں کو اپنا مقتدا بنا رکھیں گے؟ ان جانوروں کے طریقوں کی اقتدا نے ہم کو تباہ کر دیا، ان کی چمک دمک نے ہم کو لالچ میں مبتلا کر دیا، دنیا کا کتا بنا دیا. اے میرے اللہ ہم کو دنیا کا کتا نہ بننے دیجیے. اے اللہ اپنی مرضی پر جینا، اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما دے. ہم نادان ہیں، سمجھ نہیں ہے، کمزور ہیں. اے اللہ ہم پر رحم کھائیے، اے اللہ ہم پر رحم کھائیے. اور کافروں کے طریقوں سے اللہ ہمارے گھروں کو، ہمارے قلوب کو پاک کر دیجیے. اے اللہ ہمارے قلوب کو پاک کر دیجیے، انہی چیزوں نے ہمارے ایمان کو برباد کر دیا ہے. اے اللہ انہی چیزوں نے ہمیں آپ سے دور کر دیا ہے. اے اللہ انہی چیزوں نے، اے اللہ ہمیں آپ سے پردے میں کر دیا ہے. آپ کا آفتاب تو چمک رہا ہے، سارے عالم کو روشن کر رہا ہے، لیکن ہم ہی اے اللہ حجاب میں آ گئے ہیں. اپنے گناہوں کی وجہ سے پردے پڑ گئے ہیں، ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، ہماری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں. غیروں کے طریقے میں ہم کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، غیروں کے طریقوں کو ہم اچھا جان رہے ہیں، غیروں کے طریقوں کو ہم اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اے اللہ ہمارے ایمان کی خیر فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ اپنا سچا عاشق بنا دے. اے اللہ ہماری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے. اے اللہ سچے راستے پر چلنا نصیب فرما دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ شیطان نے ہمیں ہم پر مسمریزم کر دیا ہے کہ بری چیز، گندی چیز، غلیظ چیز، پیشاب پیخانے کو ہم چاندی کا ورق سمجھ رہے ہیں. وہ چمک رہا ہے ہماری نظر میں، وہ اچھا ہو گیا ہے. پیشاب پیخانے کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، اور اچھی چیزوں کو، نیکیوں کو، نیکی کی توفیقات کو ہم برا جان رہے ہیں. اے اللہ بہت بہت ہی غلط راستے پر ہم جا رہے ہیں. اے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں ہدایت پر چلنا بھی نصیب فرما دیجیے. اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دیجیے، اسی راستے کی رہنمائی فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، ہماری آخرت بھی بنا دیجیے. اے اللہ غفلت سے، اے اللہ ہماری غفلت کو توجہ سے بدل دیجیے. اے اللہ ہماری غفلت کو توجہ سے بدل دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنی وفادارانہ زندگی عطا فرما دیں، حیات با وفا عطا فرما دیں، حیات پاکیزہ، حیات با حیا عطا فرما دیں، شرم و حیا ہم کو عطا فرما دیں. اے اللہ شرم و حیا عطا فرما دیں، سر سے پیر تک اے اللہ اپنا تابے دار اور فرما بردار بنا دے، ہماری اولادوں کو اپنا تابے دار اور فرما بردار بنا دے، ہم سب کو نیک صالح بنا دے، اللہ والا بنا دے، ہماری اولادوں کو اللہ والا بنا دے، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ والا بنا دے. اے اللہ جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام مسائل کو حل فرما دے، بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. ہر امتحان اور ابتلاء سے اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہم کسی امتحان اور ابتلاء کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ لائق نہیں ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ایمان ہے. اے اللہ کسی امتحان میں نہ ڈالیے. اے اللہ جس امتحان میں اگر مقدر ہے ہی، تو اے اللہ اپنی مدد و نصرت کے ساتھ اس امتحان میں کامیابی عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنی مدد و نصرت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائیے، اور تمام مسلمانوں سے اللہ غیروں کے طریقے سے نفرت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ غیروں کے طریقے پر چلنے سے اللہ موت کو ہم زیادہ اچھا جانیں، موت کو ترجیح دیں. اے اللہ غیروں کے طریقے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر سنت پر جان دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر حکم کی، اے اللہ تابے داری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، سر سے پیر تک اے اللہ سنت کے مطابق ہم کو حلیہ ظاہر بھی اور ہمارا باطن بھی سر سے پیر تک سنت والا بنا دیجئے. اے اللہ اقبال بھی آپ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو. اے اللہ 100% اپنا وفادار اور تابع دار بنا دیجئے. اے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.